أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتاهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورة النور کی یہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات پردے کے، عزت کے، عفت کے، نکاح کے بیان کیے. پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی کلام پاک میں ان کا تذکرہ ہوا تھا، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ نکاح کے بغیر ہیں اور نکاح کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے تو ان کو نکاح کرنا چاہیے، فقر و فاقے کی وجہ سے نکاح کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی. اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. پہلے زمانے میں جب غلاموں کا دور ہوتا تھا اور غلام بنائے جاتے تھے، غلام در حقیقت یہ ایک جنگی قیدی ہوتے تھے. ہمارے ہاں تو جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا ہے اور ان جنگی قیدیوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، جانوروں سے بدتر ان کی زندگی ہے. اتنا ظلم، اتنا تشدد ان کے اوپر کیا جاتا ہے تو کچھ تو مر جاتے ہیں اور کچھ اپاہج ہو جاتے ہیں، کچھ معذور ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. ابو غریب جیل کی آپ مثال پڑھتے ہیں، اخبارات میں آج کل آتی ہے، عراق میں بگرام جیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، گانڈانام اوبے کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو پہلے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں اور بعد میں ایک عرصے تک یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ جن جنگی قیدیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا تھا جو آج کل جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ تاکید یہ تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ جو تم کھاؤ ان غلاموں کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرو، ان کو اچھے طریقے سے رکھو. اور اس بات کی ترغیب دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو آزاد کرو، آزاد کرنے پر بھی ثواب بے تحاشا. تو جنگی قیدی جو ہوتے تھے ان کو غلام بنائے جانے کے بعد مسلمان بڑے محبت اور پیار سے رکھتے تھے. ایک غلط فہمی کا اور میں ازالہ کر دوں کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام بنانا یہ اسلام نے شروع کیا اور غلام بنانے کا تصور اسلام نے دیا. اور آج لوگ اعتراض بھی بہت کرتے ہیں کہ اسلام میں کیسے جائز تھا کہ غلام اور باندیا بنایا جاتا. تو یہ بات غلط ہے کہ اسلام نے اور شریعت نے غلام بنانے کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ غلام بنانے کا رواج تو چلا آ رہا تھا، عیسائیت میں بھی تھا، یہودیت میں بھی تھا، مسلمانوں کے ہاں بھی تھا، وہ ایک جنگی قیدی ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے غلام میں اور غیروں کے دوسروں کے غلاموں کے نظریے میں بڑا فرق تھا، طریقے میں بڑا فرق تھا. شریعت کا حکم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا یہ ہے، صحابہ اکرام کو بھی اور بعد کے لوگوں کو بھی، کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھو، ظلم و تشدد مت کرو. چنانچہ ان کو بڑے بہترین طریقے سے رکھا جاتا تھا. اور یہ تصور پہلی مرتبہ اسلام نے پیش کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا، کہ غلام کو آزاد بھی کیا جا سکتا، یہ تصور پہلے نہیں تھا. اسی کے اوپر یہ آیات آئی ہیں. انہی غلاموں میں سے ایک قسم ہوتی تھی مکاتب، اس کو کہا جاتا تھا. مکاتب کے معنی ہوتے ہیں کہ مالک یا مولا اس کا اپنے غلام کو یہ کہتا تھا کہ تم مجھ کو اتنے روپے لا کر دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو اب آزادی تو بڑی تاکید فرمائی، آزاد کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے. تو اس قسم کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت آئی ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تو وہ غلام یبتغون الکتاب جو مکاتب بننا چاہیں، مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم ان کو تم مکاتب بنا لیا کرو، ان سے پیسے لے کر آزاد کر دیا کرو. ان علم تم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر کچھ خیر پاتے ہو. خیر سے مراد یہ ہے کہ جب ان میں بہتری کا اثر دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کمانے کی صلاحیت ہو اور وہ کما کر پیسے لا دیں تو تم پیسے لے کر ان کو آزاد کر دو. اس لیے فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تم ان کو آزاد کر دیا کرو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ اللہ رب العزت ایک ان مکاتب کے حق میں، ان غلاموں کے حق میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر ان مکاتب کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہ پیسے کما کے لا دیں گے اور فائدہ ہو جائے گا اور یہ آزاد ہو جائیں گے، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر دیا کرو. چنانچہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب مکاتب پیسے لے کر آتے آزادی کے لیے تو 10% ان کو ویسے ہی دیتے تھے، کم لیتے تھے ان سے پیسے، تاکہ ان کے لیے آزاد ہونا وہ ان کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ وآتو ہوں، اور تم ان مکاتب کو دو، من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے مال تم کو دیا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں، آیت پر غور کریں تو بڑی باریک بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ تم دو ان لوگوں کو جو غلام آزاد ہونا چاہتے ہیں پیسے لے کر، ان کو مال دو، اللہ کا مال جو اللہ نے مال تم کو دیا ہے. اب یہاں اس سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو مال دیا، کیا یہ مال انسان کی ملکیت ہے یا نہیں؟ آج فن نے معاشیات کا، اکنامکس کا، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. صدیوں سے اس مسئلے کے اوپر جنگ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال انسان کی ملکیت میں ہے کہ نہیں ہے. اس میں تین نظریات ہیں، ایک اسلام کا، ایک کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کا، اور ایک کمیونزم کا نظام ہے. کمیونزم یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، بلکہ سارے مال، ملک کی جتنی پیداوار ہے، جتنے سامان ہیں، گھر ہے، دفتر ہے، گاڑیاں ہیں، جو بھی ہے، یہ سب سرکار کی ملکیت ہے، انسان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں. یہ سوشلزم، کمیونزم یہ نظام لے کر آیا، اور روس اور اس کی زیر تسلط جتنے ممالک اور ریاستیں تھیں، دنیا کا سب سے بڑا ملک روس تھا ٹوٹنے سے پہلے، وہ اسی نظام پر چلتا تھا. وہ کہتا ہے ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی انفرادی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز انسان کی انفرادی ملکیت نہیں. جو اس نے کپڑے پہن لیے وہ اس کے ہیں, جو اس نے کھا لیا وہ اس کا. اسی لیے ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ آپ بازار سے جا کر اپنی مرضی کی کوئی چیز خرید لائیں اور بازار سے جا کر آپ اپنے پسند کے سوٹ خرید لائیں, بلکہ ایک راشن کارڈ ہوتا تھا اس پر راشن ملتا تھا, ایک مخصوص قسم کے کپڑے وہ مملکت میں تقسیم ہوتے تھے وہ کپڑے پہنتے تھے, اور سارا دن محنت کرو جو کماؤ گے سرکار کا, تمہارا کچھ بھی نہیں, انسان کا کچھ بھی نہیں. اس نظریے کے اوپر یہ سوشلزم کمیونزم چلا, غیر فطری نظام, ظلم و جبر کے بغیر یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا کہ کمائیں آپ سارا دن اور پیسے دے کر دوسرے کو آ جائیں اور آپ کو اتنا بھی نہ ملے کہ اپنی مرضی سے کھا سکے اپنی مرضی سے پہن سکے, یہ بھی نہیں, بس جو ہے سرکار کی ملکیت. یہ نظام قائم ہوا روس کا اور اس کے ملحق جتنے کمیونزم ممالک تھے, جس کے اندر ہمارے اسلامی ریاستیں ہماری وہ بھی اس نظام کی زیر تسلط چلی گئی, انہوں نے قبضہ کر لیا, ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان وغیرہ, یہ مشرقی یورپ کے ممالک, پولینڈ ہے, یوگوسلاویا ہے, چیکو سلواکیا ہے, اور یہ پرتگال, یہ سارے ممالک انہی کے زیر تسلط چلے گئے. جرمنی دو حصوں میں بٹ گیا, مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی, مشرقی جرمنی ان کے پاس چلا گیا. یہ اس پورے سلطنت میں یہی نظام تھا کہ کوئی چیز انسان کی انفرادی ملکیت نہیں, سب کچھ سرکار کی ملکیت. اس نظام کے قائم کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی ظلم جبر تشدد سے کام لیا. دوسرا نظام تھا اور ہے, وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام, کیپٹلزم. اس سرمایہ دارانہ نظام کی خاصیت یہ تھی کہ انسان کو انہوں نے اتنا آزاد کر دیا کمانے کے لیے کہ کوئی اخلاقی قدریں باقی نہیں بچی, بس تم کماؤ کماؤ جس طرح دل چاہے کماؤ, پیسے میں کوئی پابندی نہیں, پیسے میں کوئی اخلاقیات نہیں, آپ کمانے میں بھی آزاد, خرچ کرنے میں بھی آزاد, جوا حلال ہے کوئی پابندی نہیں, شراب حلال ہے کوئی پابندی نہیں, ناجائز جتنے طریقے آمدنی ہے سب کماؤ, کمانے کے لیے انسان آزاد. وہ اتنے آزاد ہوئے, اتنے آزاد ہوئے کہ وہ بالکل ہی مادر پتر آزاد ہو گئے اس میں, اور اخلاقی تمام قدریں انہوں نے چھوڑ دی. اس لیے ان کے ہاں آپ دیکھیں یہ کیپٹلزم نظام کی خصوصیت ہے, ان کے ہاں ہر چیز کے لیے, ہر چیز پیسے کے لیے, باہمی ایثار, باہمی محبت, باہمی خیال, کچھ نہیں, بس جو ہے پیسے کے لیے, ہر چیز کمرشل ہے. وہ اتنے آزاد ہو گئے. تیسرا نظام شریعت کا نظام, شریعت کا نظام ایک معتدل نظام. شریعت نے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ انسان اتنا بندھا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے کہ اس کی کوئی انفرادی ملکیت نہ ہو, کوئی انسان اتنا جکڑا ہوا نہیں ہے, اور نہ کوئی انسان اتنا آزاد ہے کہ جس طرح دل چاہے کماؤ, جس طرح دل چاہے خرچ کرو, یہ بھی نہیں. بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مال سارا کا سارا ہے تو ملکیت اللہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مال جس کو جس طریقے سے دے دیا اس کا وہ مالک ہے, انفرادی ملکیت ہے, ہر چیز سرکار کی ملکیت نہیں, انفرادی ملکیت اپنی. لیکن اس انفرادی ملکیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پابندیاں بڑھائی تین قسم کی, ایک خدائی پابندیاں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی خریدنے میں, بیچنے میں, نفع لینے میں, ملازمت کرنے میں, مال کون سا حلال ہوگا کون سا حرام ہوگا, کس مال کو بیچا جائے گا کس مال کو نہیں بیچا جائے گا. مثال اس کی میں دیتا ہوں, مثال اس کی یہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. پہلے وہ چیز وجود میں تو آئے, پہلے وہ چیز موجود تو ہو پھر بیچو. وجود میں آنے سے پہلے آپ بیچ نہیں سکتے, خرید نہیں سکتے, ہاں وعدہ کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل کر سکتے ہیں, پرومس ایک انسان کا ایک وعدہ ہے یہ ہو سکتا ہے, لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی, جائز ہی نہیں. اسی لیے یہ جتنے ہمارے ہاں پھلوں کے اور سبزیوں کے سودے ہوتے ہیں جو باغات میں ہوتے ہیں, باغات کے سودے, اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو ان سردیوں کے پھلوں کے سبزیوں کے سودے گرمیوں میں ہو چکے ہوتے ہیں, ہے نا جی, اور اب سردیاں ہیں تو گرمیوں کے سودے شروع ہو جائیں گے, آموں کے سیزن کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تو ایک ہے خدائی پابندیاں, شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس چیز کو خریدیں گے یا بیچیں گے جب آپ اس چیز کے اوپر قبضہ کر چکے ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے خرید و فروخت سے منع فرمایا جس کے اوپر قبضہ نہ ہو. آپ دیکھیے اسی وجہ سے بازاروں کے اندر آج فارورڈ بکنگ ہے, فارورڈ سیل ہے, شارٹ سیل ہے, فارورڈ کے ایگریمنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں شرعاً حرام ہیں. ڈیریویٹیوز اسی لیے حرام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ایک مستقبل ہیں, مستقبل کے سودے ہیں. شارٹ سیل اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو شیئرز تو منع کرتے ہیں کہ صاحب بدلا نہ کیا جائے, اس کو آپ سی ڈی سی سے اپنے نام پر ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ اس کو آگے فروخت کریں گے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح کو لیا شام کو بیچ دیا, ڈفرنس برابر کر لیا, جیسا آج ساری دنیا کر رہی ہے. حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شارٹ سیل حرام ہے. شارٹ سیل کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرید و فروخت سے منع فرمایا جس کے اوپر انسان جو ہے وہ قبضہ نہ ہو. تو خدائی پابندیاں یہ لگتی ہیں, وہ ایک نہیں ہے, لا تعداد ہے. ہر خرید و فروخت کی الگ قسمیں, بڑی باریک بال سے زیادہ باریک مسائل ہیں. دوسری قسم ہے پابندیوں کی جو شریعت نے لگائی خرید و فروخت کے اوپر, وہ ہیں سرکاری پابندیاں. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ سرکار کا قانون توڑنے میں جو فخر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے, شاید وہ کسی اور کام میں فخر محسوس نہ ہوتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ شریعت کے قائد کے گورنمنٹ کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے جب تک کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو. قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اولی الامر حکمرانوں کی اطاعت کرو. یہاں مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت کام کا حکم نہ دے, چاہے وہ کتنے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. لیکن بہرحال قائد قانون اگر وہ ناجائز نہیں ہے تو آپ پابندی کرنا ان کے اوپر لازم ہے. یہ دوسری قسم کی پابندی شریعت نے عائد کی مال کے اوپر, خدائی پابندیاں, دوسری ریاستی پابندیاں, تیسری اخلاقی پابندیاں. اخلاقی پابندی سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چیز سے فلاں نے لکھا ہے کتابوں میں, مثال کے طور پہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اب اس جب ہیضے کی وبا پھیلی ہوتی ہے تو خربوزہ نقصان پہنچاتا ہے, اب خربوزے کو نہیں بیچنا چاہیے, کس سے نقصان ہوگا؟ محلے میں موجود ہیں, ایک آدمی نے ایک ایسا کاروبار شروع کر دیا جس میں شور شرابہ بہت ہوتا ہے اور اہل محلہ پریشان ہوتے ہیں. تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی بھی رعایت کرو. تو یہ تین قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں خرید و فروخت کے اوپر. تو بات کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ تم دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے مال تم کو دیا. تم کو دینے کا مطلب یہ کہ تمہاری ملکیت میں دیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی انفرادی ملکیت ہے. جیسا سوشلزم والے کہتے ہیں کہ انسان کی انفرادی ملکیت نہیں, وہ غلط ہے. جیسا کیپٹلزم والے کہتے ہیں کہ تم کو مال دیا تو تم آزاد مادر پدر آزاد ہو کہ جس طرح دل چاہے خرچ کرو, جس طرح دل چاہے کماؤ. شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ جس طرح دل چاہے خرچ کرو. شریعت نے خرچ کے اوپر بھی پابندیاں لگائی ہیں کہ نہیں خرچہ ویسا کرو کہ فضول خرچی میں نہ آئے، ضرورت پر خرچ کرو، اچھی طرح خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں کے اوپر کشادگی کے ساتھ خرچ کرو، ان کو تکلیف مت دو خرچے کے معاملے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کو افضل صدقہ فرمایا، فرمایا کہ اگر جو خرچہ تم اپنے گھر والوں پر کرتے ہو، جائز حدود میں کرتے ہو، وہ افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے. آدمی سوچتا میں نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے لے لیے، اچھے جوتے لے لیے، اچھی سامان لے لیا، اگر وہ جائز حدود میں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے، افضل صدقہ ہے، آپ نے اپنے بچوں پر خرچ کیا. لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو دکھاوے پہ خرچ کرتا ہے، نمائش جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو یہ دکھاوا فضول خرچی ہے. دکھاوے کا مطلب یہ کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، شوق بھی پورے ہو رہے تھے، آرام بھی تھی، راحت بھی سب کچھ تھا، لیکن اضافی خرچہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا واہ واہ ہوگی خاندان میں، واہ واہ ہوگی محلے میں. یہ دکھاوا ہے. دکھاوے کی تعریف بھی بعض بزرگوں نے یہ فرمائی کہ ایسا خرچہ فضول خرچی، ایسا خرچہ جو اس نیت سے کیا جا رہا ہو کہ واہ واہ ہوگی، دوسروں کے مقابلے میں تمہاری گردن اونچی ہوگی، خاندان والوں کے مقابلے میں دل میں نیت یہ کہ ان سے ذرا ممتاز ہو کر رہنا چاہیے، جو کام دوسرے نہ کرتے وہ کرو، یہ فضول خرچی. اس پر پیسہ خرچ ہونے والا پیسہ، یہ حرام پیسہ، ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوے پر خرچ کر رہا ہے. قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے یہ حکم بیان فرمایا کہ خرچ کرنے میں بھی مسلمان انسان پابند ہے اور کمانے میں بھی انسان پابند ہے. تو یہ حکم بھی اس بات سے، اس آیت سے نکلتا ہے. فرمایا کہ وہ آتو ہم، اور تم دو ان مکاتبین کو اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے مال تم کو دیا ہے، عطا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، ہمیں دے دیا اللہ نے، یہ اس کا کرم ہے، لیکن ہم خرچ وہاں کریں گے اور کمائیں گے اس طریقے سے جو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس سے ہم باہر نہیں ہوں گے. اور اسی مال کے اندر برکت بھی آتی ہے. جب انسان اپنے مال کو بے وجہ خرچ کرتا ہے، جب انسان اپنے مال کو بے طرح اڑاتا ہے اور لٹاتا ہے، تو پھر مال کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت ختم فرما دیتے ہیں. مال کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت چلی جاتی ہے کہ یہ انسان فضول خرچیاں کر رہا ہے، اس نے قدر نہیں کی ہمارے دیے ہوئے مال کی. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمائے گا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، جو باندیاں ہوتی تھیں ان باندیوں کو، تو زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، تو جو لوگ بچلن قسم کے لوگ ہوتے تھے، حرام کاریوں میں مبتلا ہوتے تھے، وہ ان باندیوں کو زنا کاری پر مجبور کیا کرتے تھے اور زنا کاری کروا کے ان سے پیسے کماتے تھے. قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ تم ان باندیوں کو مجبور مت کرو زنا کے اوپر، زنا کاری پر، اور یعنی ان کو تم زنا کاری کے لیے دوسروں کو دو اور ان سے پیسہ کماؤ. تو فرمایا کہ ان کو تم مجبور مت کرو زنا کاری پر، ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پاک دامنی کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم جو ہو اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان کماؤ. اس لیے تم ان کو بدکاری کے اوپر مجبور کر رہے ہو تاکہ تھوڑے سے پیسے کما لو ان باندیوں کے ذریعے سے. اس کے منع فرمایا کہ یہ کام حرام ہے. اور ایک اصول بھی اس سے سمجھ میں آیا، یہ عام زندگی کا اصول ہے، کہ جس کام، جو کام حرام ہوتا ہے، اس کام کی اجرت بھی حرام ہوتی ہے، اس کام کا کرایہ بھی حرام ہوتا ہے. یہ اصول بھی سمجھ میں آیا اس آیت سے، کہ کام حرام ہے تو اس کی آمدنی بھی حرام ہے، اس کی اگر اس کو اجرت پر دیا گیا ہے تو اس کی اجرت بھی حرام ہے. جس طرح فرمایا کہ تم ان باندیوں کو زنا پر مجبور مت کرو تاکہ ان سے پیسے کماؤ، اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس مکان ہے یا ایک آدمی کے پاس دکان ہے، اس دکان کو اس نے کسی سودی بینک والے کو دے دیا تو سودی کاروبار کرتے، کوئی شراب کی دکان کھولنا چاہتا اس کو دے دیا کہ تم اس پہ شراب کی دکان کھول لو، یا اس طریقے کی کوئی ناجائز کاموں کا اور کوئی دھندا ہے جس کے بارے میں پتا کہ یہ حرام کام ہے اور اس کے لیے اپنی دکان کو دے دیا یا اپنے مکان کو کرایہ پر دے دیا، تو جس جگہ پر وہ حرام کام ہو رہا ہے اس سے جو آنے والی آمدنی ہے وہ بھی حرام ہوگی، یہ اصول ہے. اسی طرح کسی آدمی کا کام حرام ہے، کوئی حرام ناجائز کام کرتا ہے، اس کی جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی بھی حرام ہوگی، تنخواہ بھی حرام ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو محنت کر کے کمایا، تو بھائی صرف محنت سے تو پیسہ حلال نہیں ہوتا، محنت تو بھیک مانگ بھیک مانگنے والے بھی کرتے ہیں، چور ڈاکو تو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، تو محض محنت سے تو پیسہ حلال نہیں ہوتا، محنت ہو اور شریعت کے ضابطے میں ہو تو اس کا پیسہ حلال ہے، ورنہ پیسہ کہاں سے حلال ہوگا. اسی کو فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور ان باندھیوں کو فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کو کسی نے مجبور کیا اور وہ مجبور ہو گئی، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ان کے مجبور ہونے کے بعد اگر انہوں نے یہ گناہ کا کام کر لیا، پیسے کما کر لا کر اپنے مولا کو دے دیے، تو ان باندھیوں کے اوپر گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ مجبور تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد ان کو مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں، بشرطیہ کہ وہ اس کو دل سے برا سمجھتے ہیں، دل سے برا سمجھتے ہیں، کیونکہ بے حیائی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے حیائی انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے نحوستیں اور وبال انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں. جس طرح حرام مال ہوتا ہے نا، یہ حرام مال کی جو نحوست ہے، یہ حرام مال کی نحوست کوئی معمولی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ وہ نحوست بعض اوقات انسان کی نسلوں تک چلتی ہے. اسی لیے وہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان حرام مال کھاتا ہے، یوں فرمایا کہ جو جس کسی انسان کے حلق سے حرام لقمہ نیچے اترتا ہے اور اس حرام آمدنی سے انسان کے جسم میں جو نشو نما ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ اس نے حرام کمایا تھا. اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کے اوپر کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ حرام ہے اس لیے فرمایا کہ یہ گناہ. اس کو فرمایا وَمَا يُقْرِهُنَّ، پھر کوئی اگر ان پر زبردستی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد، بے بسی کے بعد مغفرت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں. اللہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسی مصیبت سر پر آ پڑی کہ کوئی صورت اس سے بچنے کی نہیں ہے. اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی جان رشوت دے کر چھڑائے، لیکن بشرط یہ کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اور کوئی چارہ کار اس سے بچنے کا نہیں ہے، اس کا کوئی جرم بھی نہیں، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں، میں بے وجہ کسی چکر میں آ گیا. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو اپنی مضرت کو دفع کرنا چاہتا ہو، اپنے اوپر سے آنے والی آفت کو دفع کرے اس رشوت کے ذریعے سے، تو اس پر کو بھی اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، کیونکہ وہ بےچارہ بلا وجہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشوت دینا چاہیے، رشوت دینا تو حرام ہے. کوئی انسان اگر اپنے فائدے کے لیے رشوت دیتا ہے وہ حرام ہے، لیکن میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں، بات اس کی کر رہا ہوں کہ ایک انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا، جیسا آج کل ہم واقعات پڑھتے ہیں، دارالافتاؤں میں فتوے آتے ہیں کہ کسی پولیس کیس میں اچانک نام آ گیا جبکہ وہ کسی جرم میں شریک نہیں تھا، اب اس پر قتل کا مقدمہ بن گیا. اب واحد صورت یہی ہے جو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ صاحب کچھ پیسے لے دے کے معاملہ ختم کریں، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ چونکہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا، آفت میں مبتلا ہو گیا، تو اپنی جان چھڑا لے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کی واضح نشانیاں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح نشانیاں، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے مثال بیان کی، حال بیان کیا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. مطلب کہنے کا یہ ہے، مطلب کہنے کا فرمانے کا یہ ہے کہ ہم نے جو تم آپ کے سامنے یہ مثالیں بیان کی اور آیات ہم نے بیان کی، ان لوگوں کی، ان قوموں کی، ان انسانوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ہم نے باتیں بیان کی اور حکایات ہم نے بیان کیے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اسے نصیحت حاصل کرو، اس لیے ہیں تاکہ تمہیں اس سے نصیحت ملے. نصیحت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے واقعات ماضی کے آتے ہیں، قرآن کریم میں جتنی باتیں آتی ہیں، ان کا مقصد یا تو کوئی عبرت ہوتا ہے، عبرت دلوانا مقصود ہوتا ہے، یا ان کا مقصد ان واقعات سے کوئی حکم بیان بیان کرنا بعض اوقات مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی نعمتوں کا یا اللہ کے عذاب کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے، اور بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو واقعات پچھلی امتوں میں پیش آئے، پچھلی قوموں میں پیش آئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی طرف جا رہے ہوں اور وہ چیزیں ہماری طرف، ہمارے سامنے وہ آ رہی ہوں. آپ دیکھیے یہ جتنی قرآن کریم کی آیا آج بھی وہ علاقے محفوظ ہیں جن پر، جن قوموں پر عذاب اترا ہے. قرآن کریم نے ان باتوں کو معمولی طریقے سے نہیں بیان کیا. قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ہمارا عذاب آنے کے بعد ان جگہوں کا یہ حال ہوا، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں کوئی بستہ ہی نہ تھا، ایسا عذاب آیا. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسا کہ یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگ چل پھر کر ان جگہوں کو دیکھتے کیوں نہیں ہے جن کے پر اللہ کی اپنی پکڑ آئی ہے. یہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ اپنے ہم اصلاح کریں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، اپنے آپ پر ہم غور کریں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہلاک ہوئی، کس بنیاد پر ہلاک ہوئی؟ اس بنیاد پر جو قرآن کریم میں آیت آتی ہے، واقعہ شعیب میں آتا ہے، اور سورۃ تصفیف کی آیت بھی یہی ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے اوپر، المتففین جو تطفیف کرنے والے ہیں، تطفیف کے معنی آتے ہیں کہ تطفیف کہتے ہیں کہ حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کرنا، یہ تطفیف ہے. اور پھر آگے اس کی تشریح بھی آ رہی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب وہ خود کسی چیز کو لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، کوئی کمی نہیں کرتے تھے. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ دوسروں کو ناپ تول کر دیتے تھے تو خود کمی کر دیا کرتے تھے، یعنی جب اپنا نمبر آیا لینے کا تو پورا پورا لیا، اور جب دوسروں کو دینے کا نمبر آیا تو خوب ڈنڈی ماری. پھر آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے سامنے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. لیوم عظیم، یوم یقوم الناس رب العالمین، جس دن کے وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یعنی ان کو اس کا خیال نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا ہے. اب دیکھیے یہ قوم شعیب کس لیے ہلاک ہوئی، اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے دکاندار سے کوئی چیز لی تو اس نے ناپ تول میں کمی کر دی, یہ تو ہے ہی مطلب. مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمے میں جو حقوق ہیں, چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد, ہم ان کی ادائیگی میں جو کوتاہی کرتے ہیں یہ تخفیف ہے. کہ جب اپنا نمبر آئے لینے کا تو ہم ایک پیسہ نہ چھوڑیں, اور جب دوسروں کو دینے کا نمبر آئے تو خوب اس کے اندر ڈنڈیاں ماریں. قوم شعیب کا یہ کام تھا کہ ہمیشہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, دوسروں کو حق پورا نہیں دیتے تھے. ان کا یہ جرم تھا کہ جب ان سے کوئی چیز مانگنے آتا, سودا کرتے تو غلط بیانی کیا کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. بیچتے وقت پوری چیزیں نہیں بیچ رہے, بیچ رہے پوری دے رہے تو کوالٹی میں کمی کر دی, کمی نہیں کی تو ملاوٹ کر دی, جو آج ہمارے ہاں کا کام ہے. اس پر قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سورہ میں عرض کیا, بیان فرمایا اللہ رب العزت نے, فرمایا کہ اس قوم کے اوپر اللہ نے پھر عذاب اس طریقے سے نازل فرمایا کہ پورے ملک میں, پورے اس علاقے میں شدید گرمی پڑی. وادی شعیب اردن میں ہے آج, پوری گرمی, اتنی گرمی پڑی کہ جھلسا دینے والی گرمی پڑی کئی دن. تو تین دن کے بعد جب وہ گرمی پڑ رہی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہوا نظر آیا لوگوں کو. لوگ سمجھے کہ ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, سایہ ہوگا. پوری قوم شعیب اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جا کے جمع ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر پھر آگ کی بارش برسائی, جس سے وہ پوری قوم تہس نہس ہو کر رہ گئی. آج بھی وہ وادی شعیب اردن کے اندر موجود ہے. وہ جرم جس جرم پر قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے, آج وہی جرم ہماری پوری قوم میں پھیلا ہوا, پوری قوم میں وہی جرم پھیلا ہوا. آپ جا دیکھ لیجئے ہمارے بازاروں کا حال, ہمارے تاجروں کا حال, ہماری کمپنیوں کا حال, کہ کتنی ملاوٹ ہے, کتنا دھوکہ ہے. کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ جو میں خریدے جا رہا ہوں مجھ کو ملے گا کیا. پتہ نہیں کیا چیز بنا کر دے دیں گے, کیا چیز اس میں ملا دیں گے. کتنی ساری بیماریاں تو انہی ناقص چیزوں سے آج ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ ہماری قوم کا جرم ہے. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, جو خدا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا, ہمارے ہاں قوم کے لوگ اس کو فخر سے بیان کرتے کہ میں نے اس طرح جھوٹ بولا کہ کوئی پکڑ نہ سکا, اور ان کے بھائی بند ان کی تعریف بھی کرتے کہ صاحب واہ کمال ہے بھائی, ذہین ہو تو تم جیسا آدمی ہو جو اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. جو چیز قرآن کی روح سے حرام, حدیث شریف کی روح سے حرام, ہمارے ہاں لوگوں کے نزدیک میں بڑی قابل فخر اور قابل عزت اور قابل ذہانت چیز سمجھی جاتی ہے. آپ دیکھیں اسپین مسلمانوں کا یہ ہے وہ واقعہ جس کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو, وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, ہم نے تمہیں مثالیں بیان کی ان قوموں کی جو گزر چکی. وَمَوْعِظَةً, نصیحت بیان کی ہم نے متقین کے لیے کہ تم نصیحتیں حاصل کرو. جس جرم پر قومیں تباہ ہو رہی ہیں وہ پورے پورے جرائم آج ہماری قوم کے اندر موجود ہیں. اسپین ہے مسلمانوں کا, آپ دیکھیے 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی تھی, 800 سال, ایک سال, دو سال, تین سال نہیں. اور ایسی حکمرانی مسلمانوں کی اسپین پر تھی کہ یورپ کے شہزادے پڑھنے کے لیے اسپین جاتے تھے, جیسے آج ہمارے شہزادے پڑھنے کے لیے یورپ جاتے. کسی کو اعلی تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی اسپین جاتا تھا. پرانے قرطبہ, گرناتا, مالکا, اشبیلیہ, کتنے ان کے شہر ہیں. قرآن کریم کے مشہور مصنف مفسر علامہ قرطبی, جس کے دن کے حوالے ہر تفسیر کی کتاب میں آپ کو ملیں گے, علامہ قرطبی, یہ کہاں کے تھے؟ قرطبہ کے تھے. اور اتنی بڑی مثقف مسجد, چھت والی. اب مدینہ طیبہ کا, مدینہ طیبہ میں حرم نبی جو تعمیر ہوا, جب سے تعمیر جدید ہوئی ہے تب یہ دنیا کی سب سے بڑی مثقف مسجد ہے. اس سے پہلے جامع قرطبہ تھی. آج جامع قرطبہ گرجا گھر ہے، وہاں مسلمان جا کر دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. میرا اسپین جانا ہوا تو میں نے پہلے سے نیت کر رکھی تھی کہ میں وہاں جا کر دو رکعت ضرور نماز پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. پتہ نہیں کتنے کتنے اولیاء اکرام نے، صحابہ اکرام نے وہاں نمازیں پڑھی ہوں گی. پہلے سے وضو کر کے جگہ سے ہم پہنچے، وضو کر کے بالکل گیا کہ کہیں دو رکعت کسی پلر کے پیچھے کسی کونے میں کدرے میں پڑھ لیں گے. آپ یقین مانیں، چونکہ حلیے ہم لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندازہ لگا لیتے کہ مسلمان ہیں، جب ہم نے اندر قدم رکھا تو ہمارے چاروں طرف سے سیکورٹی گارڈوں نے گھیر لیا. بہت ہم نے منت کی، بہت ان سے کہا کہ بھائی ہمیں صرف دو رکعت پڑھنی ہے، مجھے کوئی بم پھاڑنے نہیں آئے، صرف دو رکعت پڑھنے دو. انہوں نے ہمیں دو رکعت پڑھنی نہیں دی. اس سے پہلے، کچھ عرصے پہلے تک انہوں نے محراب کے سامنے مسلح بچھائے ہوئے تھے، وہاں کوئی اگر کہتا تھا تو ان کو دو رکعت پڑھنے دے دیا کرتے تھے، لیکن اب برسا برسے وہ بھی ختم کر دیا. اب پوری جامع قرطبہ جہاں قال اللہ قال رسول کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، آج اس مسجد کے اوپر، اس مسجد میں جہاں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء اور فقہا کا مرکز ہوتا تھا، ہزاروں انسانوں کے درس کے حلقے لگتے تھے، آج مسلمان وہاں دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. روتے ہوئے انسان وہاں سے واپس آتا ہے کہ ہم نے اپنی مسجد میں قدم رکھا، مسجد تو ہے نا، وہ اس کو مسجد ہونے سے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. روتے ہوئے آتا ہے انسان کہ یہ ہم اپنے اپنی مسجد میں قدم رکھا لیکن ہمیں دو رکعت نماز نہیں پڑھنی کسی نے دی. آپ اندازہ کیجئے، آپ وہاں جا کر رونا کس بات پر آتا ہے؟ وہاں جا کر رونا ایک تو اس بات پر تو آتا ہی ہے کہ یہاں ہم آئے اور دو رکعت بھی نہ پڑھ سکے، رونا اس بات پر آتا ہے کہ یہ ہماری مسجد، یہ ہمارے مسلمانوں کا ملک، یہ ہمارے اتنی بڑی تاریخ کا عظیم باب، مسلمانوں کی تاریخ کا عظیم باب اتنی بڑی تباہی کا شکار ہوا کہ جب یہ ملک عیسائیوں کے ہاتھوں میں گیا تو عیسائیوں نے یہ قانون بنا دیا کہ یا تو تم مرتد ہو جاؤ، کافر بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، یا پھر تمہارے لیے سزائے موت. چنانچہ کوئی سزائے موت کے پھانسیوں کے پھندے پر چڑھ گیا اور کوئی مرتد ہو گیا. مسلمان نہیں بچا اس خطے کے اندر، مسلمان بھی زندہ بچا. یہ ملک کیوں آج ایسا ہوا؟ اس ملک کی خرابیاں کیا تھیں؟ اس ملک کی خرابیاں وہ تھی جو آج ہمارے ملک کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہیں. بالکل وہی کہانی جو اسپین میں تھی، جو مسلمانوں کے اقتدار کے آخری لمحات میں تھی، وہ کہانی آج برائی نہیں جو بھی تو آج ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہے. ہم لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا، ہم لوگوں نے اس سے کوئی سبق سیکھا نہیں کہ اتنی بڑی تاریخ ہماری ختم ہو گئی، اتنے بڑے بڑے سلطنتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. جن جرائم میں وہ مبتلا تھے ان جرائم میں آج ہم مبتلا ہیں، ہمارا ملک بھی آزاد آزاد. اور یہ جو ہے اسپین مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ایک دم ہاتھوں سے چلا گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ صدیاں لگی ہیں اسپین کے ہاتھوں سے جانے میں، صدیاں. کئی جب قرطبہ ہاتھوں سے گیا تو غرناطہ جانے میں کئی سو سال لگے، بعض لوگوں نے لکھا 300 سال لگے، لیکن ہاتھوں سے گیا. اگر وہ اس وقت سبق سیکھتے تو وہ خطہ بچ جاتا، وہ پھر ہاتھوں سے گیا تو دوسرے علاقے کا نمبر آیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کے موقع قوموں کو دیتے ہیں، لیکن جب قومیں سنبھلتی نہیں ہیں تو پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی. ہمارا ملک بھی دو ٹکڑے ہوا نا، دو ٹکڑے ہو گیا، شروع میں ہی ہو گیا تھا، 1977 میں ہو گیا. لیکن وہ کہانی جو اس وقت تھی، جو اسباب اس وقت تھے، وہی اسباب آج پوری آب و تاب کے ساتھ اس سے پہلے سے زیادہ ہمارے ملک میں موجود ہیں. کسی نے سبق لیا؟ کسی نے سبق حاصل کیا؟ نہ ہم نے کیا، نہ کسی اور نے کیا. نتیجہ یہ کہ آج جو ملک موجود ہے، دیکھ لیجئے ہر روز ایک نئی کہانی آپ کے سامنے. اس کو قرآن کریم فرمایا کہ ہم نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی، چیزیں بیان کی. یہ کیوں ہے؟ تاکہ نصیحت حاصل کرو. نصیحت کوئی حاصل نہیں کرتا. بات یہی ہے کہ پرانے قصے پرانی تاریخیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ دیکھو, اب دیکھو نا, ہم لوگ اپنے دنیا کے کام میں سبق سیکھتے ہی نہیں سیکھتے دوسروں سے. ایک آدمی کو اگر نقصان ہو جائے, وہ کہتا ہے دیکھو پچھلی مرتبہ میں نے کوئی فلانی ڈیلنگ کی تھی ایک آدمی سے تو مجھے نقصان ہو گیا تھا, میں ایسا کام نہیں کروں گا. سبق ملا, بچ گیا. لیکن جہاں کوئی قوم سبق ہی نہ سیکھے, جہاں کوئی قوم سوچنے کے لیے تیار نہ ہو, تو پھر آپ دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے. قرآن کے اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. تم اس چکر میں کبھی مت لگنا کہ تم اپنے دین میں کمزور پڑ جاؤ, اپنے دین کو چھوڑ دو تاکہ یہودی تم سے خوش ہو جائے اور عیسائی تم سے خوش ہو جائے. لن ترضى عنك اليهود والنصارى, فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, کبھی خوش نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم اپنی ملت کو چھوڑ دو تو شاید خوش ہو جائیں. وہ جا کر ہم اسی چکر میں لگے ہیں کہ یہود و نصارہ کو خوش کر دیں, اپنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نتیجہ یہ کہ تباہی ہمارے سامنے ہے, بربادی ہمارے سامنے ہے. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی, کھلی آیتیں نازل کی. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور مثالیں ہم نے بیان کی ان لوگوں کی جو قوم میں پہلے گزر چکی. وَمَوْعِظَةً, نصیحت ہم نے تمہارے سامنے بیان کی متقین کے لیے, تاکہ تم جو ہو نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی آیات سے سبق سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور نصیحت سیکھنے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے تمام صغيرة كبيرة گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کا چین عطا فرما, ہر طرح کا سکون عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا رب ذی الجلال والاکرام, ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, بد امنی کا خاتمہ فرما, بے روزگاری کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین, قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما. گزشتہ کل بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر مولانا خالد سمرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. یا ارحم الراحمین, مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی کامل مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم.